نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وَرِزْقًا طَيِّبًا آمین یا رب العالمین. آج انشاءاللہ تعالی ہم نئی سورہ دیکھیں گے, سورۃ الصف. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض, مسبحات کی ایک سورہ جس میں اللہ کی تسبیح کے ساتھ بات شروع ہو رہی ہے, اور ایک دفعہ دوبارہ میں تسبیح کا جو معنی ہے وہ آپ کو بتا دوں. جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا, بہتر ہے کہ آپ اپنے نوٹ سے الگ ایک نوٹ بک بنائیے جس میں آپ ان کو نوٹ کر لیا کریں. یعنی آپ کی اپنی ڈکشنری ایک ہونی چاہیے جس میں ایسے الفاظ جیسے یہ تسبیح آ گیا, جیسے مثلا ایمان آ گیا, فاسق فسق آ گیا, یہ کیا چیزیں ہیں, تو ان کو اس میں درج کریں ان کے روٹ ورڈ کے ساتھ. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کو جب بھی ایسا لفظ جو کہ بہت کامنلی یوز ہوتا ہے قرآن میں, وہ جب ڈھونڈنا ہوگا تو مشکل نہیں ہوگی, نوٹس میں تلاش نہیں کرنا پڑے گا, پھر آپ اپنی ڈکشنری کھول کے دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, تو سبحا کہتے ہیں, یسبحون بھی آیا قرآن پاک میں لفظ, کہ اپنے اپنے یہ مداروں میں تیر رہے ہیں جو چاند ہیں یہ اور اجرام فلکی ہیں. تو سبحا کہتے ہیں تیرنے کو. ٹھیک ہے, اور سبحا یسبح تسبیح جس کو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے تیرانا, کسی کو فلوٹ کرانا. ٹھیک ہے, تو کسی کو فلوٹ جب کرایا جاتا ہے, تیرایا جاتا ہے, تو یعنی اس کو سطح کے اوپر برقرار رکھا جاتا ہے نا, آن ٹاپ ہوتے ہیں. کبھی بھی تیرنے والا وہ نہیں ہوتا کہ پانی کے نیچے ڈوبا ہوا پڑا, تیرنے والا ہمیشہ کدھر فلوٹ کر رہا ہوتا ہے, اوپر. تو جب ہم کہتے ہیں نا سبحا تو یعنی تیرانا اور کسی چیز کو اس کی سطح پہ برقرار رکھنا. بات سمجھ آ رہی, اتنی پہلے بات سمجھ آئے تو پھر آگے. جب ہم کہتے ہیں اللہ تعالی کے لیے تسبیح کرنا, تو یعنی اللہ کو ہم نے اس کے سٹینڈرڈ کے اوپر برقرار رکھا, اس کا جو مقام بلند ہے اسے نیچے نہیں کرنے دیا, نیچے نہیں ہونے دیا. تو ہم تسبیح کر رہے ہیں یعنی ہم نے اس کو اس کے جو سٹینڈرڈ ہے, جہاں جو اس کی شان ہے, جو اس کا عالی مقام ہے, وہاں اس کو برقرار رکھا. جیسے تیرانے کے اندر آپ سمجھ رہے ہیں بات کو, تیرانے کے اندر آپ کہتے ہیں فلوٹ کراتے ہیں اوپر اوپر ہی, اسی طرح اللہ تعالی کو جو اس کی شان کے لائق ہے, جو اس کا مقام عالی ہے, وہیں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے, اس کو نیچے نہیں آنے دینا, اس کے مقام سے نیچے نہیں ہونے دینا. یہ ہوتی ہے تسبیح. سمجھائی, اسی لیے پھر ہم جب کہتے ہیں پاکی بیان کرنا اللہ کی, اس کو ہر کمزوری سے, ضعف سے, ہر قسم کے فلو سے, ہر قسم کی ایسی عیبدار چیزوں سے, ہر قسم کی احتیاج سے یعنی محتاجی سے, ان سب سے اس کو پاک قرار دیے, کیونکہ یہ سب چیزیں اس کے عالی مقام کے منافی ہیں, یعنی اگینسٹ ہیں اس کے عالی مقام کے. اس کا مقام اتنا بلند ہے, اور ہم نے یعنی تسبیح جو ہوتی نا وہ انسان کی طرف سے ہوتی, ہم نے اس کو اس کے عالی مقام کے اوپر رکھا جیسے اس کی شان کے لائق ہے, اور اس سے اس کو گرنے نہیں دیا, اس کے عالی مقام سے نیچے نہیں ہونے دیا. یہ ہوتی تسبیح جب انسان تسبیح کرتا ہے. اب امید ہے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, یہ امپورٹنٹ بات ہے. ٹھیک ہے, دوسری اب بات جو ہم بہت پہلے سے پڑھ رہے ہیں کہ کیسے ہے تسبیح آسمانوں کی میں بھی ہو رہی ہے, اللہ کی زمین میں بھی ہو رہی ہے, جگہ جگہ آ رہا ہے, یہ ذرہ ذرہ تسبیح کیسے کر رہا ہے. تو اس میں دو باتیں میں نے آپ کو بتائی تھی, اپنی زبان حال سے اور زبان قال سے. زبان قال کیا ہے, یعنی اللہ نے ان کو کوئی زبان دی بھی ہے جو ہم نہیں جانتے. اگر ان کے پاس زبانیں ہیں جن سے یہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی, دن رات کر رہے ہیں, ہر آن کر رہے ہیں, हाँ ये जरूर हो सकता है कि जैसे हम तस्बीह करते हैं सुबहान अल्लाह सुबहान, इस तरह की नहीं, कोई और तरीके की इनकी तस्बीह हो, इनका कोई और तरीके से अल्लाह ताला की पाकी बयान करना हो, कि कोई और ये यानी अल्लाह ताला ने इनको बात सिखाई भी है जिस तरह से ये कर रहे हैं, मगर कर जरूर रहे हैं और वो भी अपनी तरफ से अल्लाह ताला के उस बुलंद मकाम और शान और आली मर्तबे को बयान कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी जर्रे जर्रे को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो तस्बीह कर रहा है, और इसकी कोई शुमार मिसालें मिलती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को खाने की तस्बीह सुनाई थी, इसी तरह हम कुरान में देख चुके हैं अर्राद के बारे में, जो एक सूरा अर्राद भी है, कि कैसे जो बिजली कड़कती है, बादल गरजती हैं, बिजली की तस्बीह उसका कड़कना, बादलों की तस्बीह उनका गरजना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थरों को भी देखा कि वो उनकी वो भी आपको सलाम करते हैं, तो उनके अंदर भी कोई गोयाही है, उनके अंदर भी कोई बात है, कोई ऐसी चीज़ है कि इतनी उनको पता है कि ये अल्लाह है और ये अल्लाह के रसूल हैं। इसी तरह एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ पहाड़ों से गुजर रहे थे कि एक पहाड़ से बड़ी ज़ोर की आवाज़ आई, सहाबा ने पूछा ये कैसी आवाज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये एक पहाड़ दूसरे पहाड़ पे फ़ख्र कर रहा है कि मेरे ऊपर से ऐसे लोग गुजर रहे हैं जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह, यानी इतना पहाड़ों को भी शऊर है। और फिर हम और बातें हदीस से भी जानते हैं, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालिब इल्म के बारे में फरमाया कि झूठियाँ अपने बिलों में उसके लिए दुआएं करती हैं, मछलियाँ समंदरों में उसके लिए दुआएं करती हैं, फरिश्ते अपने पर बिछाते, तो इससे पता चलता है कि मछलियाँ या चींटियाँ या ये इनके अंदर भी कोई शऊर है ना। हम इनको सोचते हैं कि ये उनको को तो कुछ पता ही नहीं है क्या है, दुआएं जब कर रही हैं तो इसका मतलब अल्लाह को पहचानती हैं, अल्लाह के आली मकाम को पहचानती हैं, उनको भी पता है कि किससे मांगना किससे कहना। तो ये सब चीज़ें हम यानी जिनको हम समझते हैं कि ये कोई अहमियत नहीं रखती, उन चीज़ों के अंदर भी एक शऊर मौजूद है, गो के इंसान की जो लेवल है शऊर का उतना नहीं है, लेकिन इन चीज़ों में है एक कॉन्शियसनेस, एक समझ उनको भी है। क्या तो ये तस्बीह बयान करती जो भी आसमानों में और जो भी जमीन में, ये चीज़ इंसान को क्या सिखाती है, क्या इंसान तू भी अल्लाह की तस्बीह बयान कर और अपनी ज़ुबान काल से बयान कर, जुबान हाल से तो हो ही रही है तस्बीह अल्लाह की, जो दूसरी तस्बीह है वो हाल से हो रही है, यानी हर चीज चाहे खामोश है मगर वो एक मैसेज दे रही है अपने हाल से, यानी जिस कैफियत में वो है उसमें इसका एक मैसेज है। मसलन आपने फूल देखा, एक खूबसूरत फूल आपके सामने आया तो जुबान से क्या निकलता है, सुभान अल्लाह, क्योंकि आप जब उसको देखते ही हैं तो उसका जो हाल है वो क्या बयान कर रहा है आपको, कि कोई है कैसा वो जमील होगा जिसने मुझे बनाया, उसके अपने हुसन का क्या आलम होगा और उसकी हिकमतें कैसी होंगी और उसकी कुदरतें कितनी होंगी। फिर इसी तरह आबशारें और झरने और जो इतनी ग्रीनरी हम देखते हैं और जो खूबसूरत मनाजिर हम देखते हैं और कभी चांद को देखते हैं और कभी तारों को देखते हैं और कभी आसमान को देखते हैं और कभी पहाड़ों को देखते हैं, ये सब एक तस्बीह हाल बयान कर रहे हैं, सब हमें एक मैसेज दे रहे हैं। हम ही इस कायनात में घूंगे और बहरे बन के बैठ जाएं तो क्या हो सकता, हमें किसी की आवाज़ सुनी नहीं रही, मगर सब अपने हाल से बयान कर रहे हैं ये हमारा एक बनाने वाला है, उसको पहचानो हमें देखकर, ये उनकी तस्बीह है। समझ आ गई बात, अब तो अगले लेसन्स में मुझे नहीं बताने की ज़रूरत होगी तस्बीह क्या चीज़ होती है और तस्बीह कितनी खूबसूरत चीज़ है। तो फिर हम तस्बीह करें जब अल्लाह ताला की, तो ये सोचें साथ कि हम अपनी हम जब तस्बीह कर रहे हैं तो हम आहंग हो गए हैं पूरी कायनात की, यानी जैसे पूरी कायनात तस्बीह करें हम उसके साथ मिल गए हैं, ठीक है। तो تو ہم کوئی اکیلے نہیں ہیں تسبیح کرنے والے. کبھی ایمان والا اپنے آپ کو اس دنیا میں اکیلا نہ سمجھے, اس لیے کہ وہ تو پوری کائنات کے ساتھ چل رہا ہے. پوری کائنات ایمان رکھتی ہے اللہ پر, پوری کائنات تسبیح کرتی ہے اس کی. تو تم تو ساری کائنات کے ساتھ مل گئے, تم اکیلے کہاں ہو؟ اکیلے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے, وہ اکیلے ہیں. تمہارے ساتھ تو سارے فرشتے, آسمان زمین سب ایمان والے ہیں, سب مسلمان ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں فرمایا اس کے لیے تو اسلام لے آیا جو بھی آسمان میں اور زمین میں, سب متی ہو گئے, سب اس کو مانتے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اس کے پاس بڑا غلبہ ہے, کامل غلبہ ہے, اتھارٹی ہے, پاور ہے, اور حکمت بھی ساتھ ہے اس کی. جب اتھارٹی لمٹ لیس ہو تو اکثر قوتیں جو ہوتی ہیں وہ ناجائز فائدے اٹھاتی ہیں, ظلم کرتی ہیں, کرپشن کرتی ہیں, لیکن اللہ تعالی کے پاس وہ کامل اختیار ہے جس کے ساتھ حکمت بھی ہے. الل ٹپ اس کے فیصلے نہیں ہیں, یہ ایسے ہی بس حکمتوں والے ہیں. اب جب اتنی اللہ کی تعریف بیان ہو گئی تو اب ذہن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ گئی. اب خطاب ہے ایمان والوں سے, اے لوگو جو کہتے ہو نا ہمیں اللہ کے اوپر ایمان ہے, مانتے ہو نا, اللہ پر ایمان رکھتے ہو, فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو, رسولوں پر ایمان رکھتے ہو, قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو, تقدیر پر ایمان رکھتے ہو, تو دیکھو تمہیں پکارا جا رہا ہے. اب اے لوگوں جو اپنے آپ کو کہتے ہو, دعوے کرتے ہو نا کہ ہم ایمان والے ہیں, تو وہ لیما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم کرتے ہی نہیں, کیوں کہتے ہو کہ کرنا ورنہ کچھ نہیں ہوتا, لیکن دعوے بہت ہیں, باتیں بہت ہیں. بعض جگہ پہ یہ آتا ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ کیا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا, یعنی ان کو تھا کہ کاش ہمیں پتہ چل جانا کہ کون سا اللہ کو بڑا محبوب ہے تو ہم اس پہ عمل یا نہیں کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا تو اس کے بعد جو منافقین تھے, جو پہلے بڑی تمنا کرتے تھے کہ ہمیں قتال اور جہاد اور یہ اس کا موقع ملے تو ہم یہ کریں, اس کے بعد وہ کیا کہنے لگے, ربنا لم کتبت علینا القتال, اللہ ہمارے اوپر لڑنا کیوں تو نے فرض کر دیا. یعنی پہلے تم پوچھتے ہو باتیں, اس کے بعد تم نے کرنی کرنی کچھ نہیں ہوتی, بس پوچھ رہے ہو یا باتیں کہہ رہے ہو. نمبر ٹو, پہلے کچھ آپ کو باتیں بتا دوں پھر اس کے بعد میں اور طرح ایکسپلین ایک بات کروں گی. نمبر ٹو, یہ باتیں نوٹ کرنے کی ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو کسی کام کی نظر مان لیتے ہیں اور پھر اس کو پورا ہی نہیں کرتے. یعنی اب نظر مان لی, میں تو پورے مہینے کے روزے رکھوں گی, وہ پہلے تو سوچ کے مانگنی چاہیے تھی نا نظر. اب نظر مان لی, منت مان لی, اس کے بعد پھر کرنا ورنہ تھا نہیں, اس وقت جذبات میں آ کے پتہ نہیں کیا کیا نظریں مان لی, تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگا. نمبر تین, وہ علماء, وہ وائزین جو لوگوں کو تو لمبے چوڑے واز کرتے ہیں, ایسے کرنا چاہیے, ویسے کرنا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, وہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو خود سب سے پیچھے ہوتے ہیں. سمجھ آئے؟ یعنی جو کام انسان کو کرنا نہیں ہے اس کا یہ دعوے کرنا اور لوگوں کو بڑے نصیحتیں کرنے پھرنا اور لوگوں کو پکڑنا کہ تم یہ کیوں کر رہی ہو, تم اور خود وہی کام کر رہے ہیں, اس کے لیے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی ایک آیت گزر چکی ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں بھی نیکی کرنی ہے؟ تو ایسے لوگوں کو ایک طرح سے ان کے لیے ایک شرمندگی کی بات ہے کہ دوسروں کو تو بہت بتاتے ہو، بڑی نصیحتیں کرتے ہو، بڑے لیکچر دیتے ہو، اور خود اپنے آپ کو نصیحت کرنا بھول جاتے ہو. جس چیز کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو خود اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ لیکن ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے نوٹ کرنا ہے اس کے بعد. یاد رکھیے، یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب خود نہیں کرتے پھر دعاؤں کیوں کہتے ہو، کیوں کہتے لوگوں کو جبکہ خود نہیں تم کرتے. یعنی یہاں پہ یہ تو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں خود بھی عمل کرنا چاہیے. تو یہ نہیں کہا جا رہا کہ خود نہیں کرتے تو دوسروں کو کہنا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا. کہ بعض لوگ کہتے ہیں خود تو کرتے نہیں تو دوسروں کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ بھائی جب آپ دوسرے کو بتاتے ہیں تو اپنے آپ کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں. اگر نیت یہ ہے کہ میں اپنے لیے بھی اس سے ہمت اور توفیق لوں، میں لوگوں کو بتاؤں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ میں خود بھی مضبوط ہو جاؤں گی. کیونکہ حضرت سفیان سوری فرماتے ہیں کہ جس چیز میں میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں اس کے لیے لوگوں کو واعظ کرنے لگتا ہوں. یعنی لوگوں کو بتانا شروع ہو جاتے تھے، جب لوگوں کو کہتے رہیں گے جھوٹ نہ بولو جھوٹ نہ بولو جھوٹ، تو اب خود جب بولتے وقت ایک جھجک تو آئے گی نا کہ دیکھو میں سارا وقت کہتا رہتا ہوں، اب دیکھو مجھے یاد آ گیا کہ میں نے بھی نہیں بولنا. تو اس طرح سے اس بات کو یہ نہیں سوچنا کہ میں خود نہیں کرتی تو کبھی دوسرے کو اچھائی کی بات ہی نہ کروں، اگر میں خود سچ نہیں بولتی تو کبھی دوسرے کو کہوں ہی نہ کہ سچ بولے، ان کو کہوں تم بھی جھوٹ بولتے رہو کیونکہ میں بھی تو جھوٹ بولتی. ایسے نہیں ہے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں واعظ نصیحت کر رہی ہوں، اللہ مجھے بھی اس عمل کی توفیق دے دینا. کیا اور واقعی ایسا ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ انسان واعظ کرتے کرتے پھر انسان کو خود اپنے اندر شرم آنے لگتی ہے اور وہ خود بھی وہ کام کرنے لگتا ہے. لیکن اگر انسان کا خود کا کوئی ارادہ نہیں ہے، کچھ خود کی پلاننگ نہیں ہے، خود تو سب سے پیچھے ہیں اس چیز کے اندر، اور خود کبھی یہ بھی نہیں سوچا واقعی میں کروں گی، لیکن دوسروں کے پیچھے ہر وقت پڑے رہتے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی ایک اعتدال کی بات ہے اور ایک نیت کی بھی بات ہے. چوتھی چیز دیکھیں، جب انسان، سارے ایمان والوں کے لیے یہ بات ہے نا، صرف کوئی وائزین کے لیے نہیں ہے یا کوئی ٹیچرز کے لیے نہیں ہے یا کوئی علماء کے لیے نہیں ہے، سب ایمان والوں کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا جو دوسروں کو بتاتے ہیں ان کو وہ سن لیں. ٹھیک ہے، سب کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، جتنے ایمان والے ہیں تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ کیا مطلب؟ ایمان والوں کتنے بلند و بانگ دعوے کرتے، مجھ سمیت آج ہم میں سے کسی کو بھی پوچھا جائے تو اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اس دین کی محبت، فلاں یہ وہ، اتنی باتیں ہیں ہمارے پاس. میں اپنے آپ کو اس میں فارغ نہیں کہتی، میں بھی اسی میں شامل ہوں، ہم سبھی کو اصلاح کی ضرورت ہے. اتنی باتیں ہیں، اہدنا الصراط المستقیم کتنی دفعہ کہتے ہیں دن میں بتائیں، سوچیں، نماز میں ایک دفعہ تو نہیں کہتے، ایک نماز میں کتنی ہی رکعتیں ہوتی ہیں، ہر رکعت میں کہہ رہے ہیں، لیکن ہدایت کی کوئی طلب ہے ہی نہیں، کوئی شوق نہیں کہ اللہ مجھے ہدایت مل جائے، کوئی یہ ارادہ ہی نہیں کہ ہدایت لینی ہے، لیکن منہ سے بہت بول رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں، ہر رکعت میں بولتے ہیں، صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں اللہ، صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. واقعی کیا صرف اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کہیں اپنے نفس کی کرتے ہو، کہیں اپنی اولاد کی کرتے ہو، کہیں لوگوں کی کرتے ہو عبادت؟ کیونکہ توحید کا معنی ہم نے صرف، دیکھیں توحید دو طرح کی ہوتی ہے، توحید فی العقیدہ اور توحید فی العمل. توحید عقیدے میں کیا ہے؟ اللہ کو اس کی ذات و صفات کے مطابق اس کو پر ایمان رکھنا، اکیلا اس میں سمجھنا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور توحید فی العمل کیا ہے؟ کہ اپنے عمل میں بھی کسی اور کو اللہ سے اوپر نہیں کر دینا، کہ اپنے عمل کے اندر بھی یہ سوچنا کہ جب عمل کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں کہ اب یہ عمل اللہ کی مرضی کا اور دوسرا عمل لوگوں کی مرضی کا، کھانا میں نے اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، پہننا لوگوں کی مرضی کے مطابق ہے، کام کاروبار دنیا کے ریت و رواج کے مطابق ہونا چاہیے، ہاں نماز اللہ کی مرضی کی ہو گئی، یہ تو توحید نہیں ہے، میں تو عمل میں شریک کر لیا کسی اور کو بھی، کہیں اپنی مان رہی ہوں کہیں اللہ کی مان رہی ہوں. ہاں یہ کمیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، انسان گرتا ہے پھر اگر گر کے اٹھ جاتا ہے توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ہی ڈگر پہ چلتے جانا، کبھی کوئی احساس نہیں ہے کہ میں غلط کر رہی ہوں، میں نے اس راستے کو چھوڑنا ہے، میں نے توبہ کرنی ہے، تو پھر تو یہ شرک فی العمل ہو گیا نا، دوسروں کو شریک کیا ہوا عمل میں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کہتے تو بہت بڑی بڑی باتیں ہوں کہ کرتے کچھ بھی نہیں ہو، محبتوں کے دعوے تو بہت ہیں، ان کی محبتوں میں آنسو بھی نکلتے ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آئے گا پھر کچھ نہیں. آئے کاش ہم ان کے وقت میں ہوتے تو ہم ایسے کر دیتے، ایسے کرتے، پتہ نہیں ہم ان کے وقت میں ہوتے تو ہم کیا کرتے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور اللہ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کو بہتر پتا ہے کس چیز میں کیا حکمت ہے، اللہ کو پتا ہے کہ ہمیں اس دور میں وہ کر دیتا پیدا تو ہم کیا کام کر رہے ہوتے، اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اس نے اسی دور میں ہمیں پیدا کیا. باتیں کرنا بڑا آسان ہے، اور باتوں سے دل بہلا لینا اور باتوں سے دوسروں کو خوش کر دینا یہ بھی بہت آسان ہے، لیکن یہ کام کس کا تھا پھر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس کا تھا؟ منافقین کا، وہ باتوں میں کوئی کم نہیں تھے. اور یہ نہ سمجھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ آ کے کوئی ان کی برائیاں کرتے تھے، منہ پہ آ کے تو ایسی تعریفیں کرتے تھے کہ حد سے زیادہ، لیکن آج ہمارے کام بھی کیا ہو گئے، صرف باتیں. ہاں میں بس اللہ کی خاطر کر رہی ہوں، میرے اندر تو یعنی اخلاص ہی بہت ہے، اس کے بعد جب کام کے نتیجے دیکھیں تو صاف ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں اللہ کی خاطر اگر کرنا ہوتا تو ہم یہ اس طرح سے کر رہے ہوتے، اور پھر ہمارے یہ لالچ ہوتے، اور پھر ہماری یہ باتیں ہوتی، اور پھر ہمیں اس کے بدلے میں یہ چاہیے ہوتا. سب اپنے گریبان میں، ہم سب جا کے، میں بالکل کلیئر بات اس لیے نہیں کر رہی کہ یہ نہ ہو کہ پھر کوئی اپنے اوپر لے لے، لیکن کہتے ہم ضرور ہیں اللہ کی خاطر، بس اللہ کی خاطر، یہ میرا بس کام ہے نا، بس یہ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں. یا واقعی اس کے اندر غور بھی کیا، اللہ کی خاطر ہے یہ کوالٹی آف ورک، اللہ کی خاطر ہے. اور اس کے بعد جو ہم نتیجہ چاہتے ہیں کسی سے، وہ واقعی اس سے نتیجہ چاہتے ہیں یا اللہ سے؟ ریوارڈ کس سے چاہتے ہیں؟ اگر اللہ کی خاطر کیا پھر دوسرے سے کیوں مانگتے ہیں؟ اس دوسرے ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ یار اللہ سے مانگو، لیکن وہ اصل میں ہوتا اللہ کے لیے نہیں، صرف باتیں ہوتی ہیں. تو ہماری بہت ساری زندگی میں ایسی چیزیں ہیں جو ہم کہتے بہت ہیں، بولتے بہت ہیں، لیکن عمل میں کہیں نظر ہی نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں کہتے ہو؟ اور دیکھیں صحابہ کے دور میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اللہ اکبر، یعنی قرآن اس وقت اتر رہا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کیوں کہتے ہو، حالانکہ ان کے دور میں تو کہاں کوئی ہوگے کوئی منافق، تھوڑے سے ہی چند دیکھتے، کمزور ایمان والے بھی بہت ہی کم تھے، زیادہ تو پکے سچے مومن تھے، تب بھی کہا جا رہا ہے. تو آج کیا حالات ہیں؟ آج کے لیے تو بہت ہی ریلیونٹ ہے یہ آیا، کیوں کہتے ہو؟ کیونکہ دیکھیں ہم خود اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، ہماری ایک دوست ہے جو ہم سے اتنی محبت کا دم بھرتی ہے کہ بس دن اور رات اس کا یہ بس تمہیں تو تمہاری ایسے دیوانی، اور یہ اتنا آپ سے محبت کا اظہار اور بہت آپ سے آگے پیچھے اور خوش آمدیں اور چاپلوسیاں اور یہ, لیکن جب کوئی وقت آتا ہے تو اس کا نام و نشان نہیں ملتا کہ وہ ہے کہاں. کیا کہیں گے آپ ایسی دوست کے لیے؟ اس کو دوست بھی کبھی کہیں گے آپ؟ اپنے لیے ہم یہ بات نہیں پسند کرتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہم سیم چیز کر رہے ہوتے ہیں. یہ مطلب نہیں کہ آپ کبھی دعویٰ نہ کریں محبت کا, اور محبت کرنی نہیں چاہیے, یہ نہیں مطلب. کریں دعویٰ, محبت کرنی بھی چاہیے, مگر then come up to the mark, live up to the mark. جتنی آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق جی کے بھی تو دکھائیں, وہ کر کے بھی تو دکھائیں, یا صرف باتیں ہیں؟ اور اگر صرف باتیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, کبورا مقتن عند اللہ, اتنی اللہ کو بیزاری ہے, بہت بڑا ناراضگی کا کام ہے یہ اللہ کے ہاں, ان تقولوا ما لا تفعلون, کہ تم کہتے تو جاتے ہو لیکن کرتے نہیں, بس باتیں باتیں سنانی بہت آتی ہیں, میٹھی میٹھی باتیں, اچھی اچھی باتیں, اور تم کرتے کچھ نہیں. یہ اللہ کو اتنا ناراض کرتی ہے. دیکھیں قرآن کریم میں آپ دیکھ لیں, کافروں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا عذاب نہیں ہوا جتنا منافقین پہ ہوا, کہ باتیں, ہمیں تو جہاد کا اتنا شوق, ہمیں تو بس ایک دفعہ حکم آ جائے, ہم تو ایسے, ہم تو, یہ تو اللہ کے نبی ہیں, لوگوں ان کے اوپر ایمان لے کر آؤ, یہ تو باتیں, اتنی وقت آئے گا تو ہم یہ دکھا دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. اس کے بعد کیا, بعض دفعہ ہم کہتے ہیں ہم تو جی سر کے بل چلتے آئیں گے, ہم تو جی ایسے کریں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب بلایا جاتا تو پتا آتا, پتا ہی نہیں ہے کوئی. اللہ کو یہ بات بہت ناراض کرتی ہے. اور بہت بیزاری کی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک. آپ دیکھ لیں جس وقت اللہ اور اس کے رسول سے محبت کے دم بھرتے ہیں, اس کے بعد زندگی کے اندر دیکھ لیں کہ ان کے حکم کتنے ہمیں پیارے ہوتے ہیں, اور ان کی باتیں ہمیں کتنی اہم لگتی ہیں, اور اس کے مقابلے میں کہیں ہمیں کوئی قربانی دینی پڑے اپنے پیسوں کی, اپنی کمائیوں میں سے کوئی قربانی دینی پڑے, کسی فرینڈ شپ کی قربانی دینی پڑے, کوئی فرینڈ کو چھوڑنا پڑے, یا کسی رشتے دار کے ساتھ ہمیں کوئی بات کرنی پڑ جائے, اس کو ناراض کرنا پڑ جائے, پھر دیکھو ذرا, پھر پتا چل جائے گا کتنی محبت ہے اللہ رسول سے اور دین سے. ویسے باتیں بہت ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ, بے شک اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں. یقاتلون فی سبیلہ صفا, جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر جنگ کرتے ہیں. یعنی یہاں پر بتا دیا گیا ایک کرائٹیریا, کہ ایک کرائٹیریا کیا ہے, کہ جو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دینے سے نہیں گھبراتے, میدان جنگ میں بھی اتر آتے ہیں اور صفیں باندھ کر لڑتے ہیں. یعنی صف باندھنا کیا ہوتا ہے؟ صف باندھنا کس چیز کی علامت ہے؟ آپ صفیں کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ ایک تو نمازوں میں دیکھتے ہیں, اور باقی دنیا کی زندگی کے اور کاموں میں کس میں دیکھتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں آرمیز میں, ہے نا, فوجیں ہمیشہ صفوں کے ساتھ ہوتی ہیں, کبھی آپ ان کو ہیپیزرڈ ایسے کھڑے ہوئے نہیں دیکھو گے. ان کی جو پریڈز ہوتی ہیں, دیکھا آپ نے کیسے ڈسپلن کے ساتھ ایک ایک قدم اٹھایا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہیں صفیں, کس چیز کے لیے ہوتی ہیں؟ یہ ڈسپلن کی علامت ہے, ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو ڈسپلنڈ ہو کر لڑنا یہ چیز پسند ہے. اور صرف یہ بھی کہا جا سکتا تھا یقاتلون فی سبیلہ, اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, لیکن فرمایا صفن. سمجھ آئیے آپ کو میں اہمیت اللہ کے ہاں صف کی کیا ہے؟ اب ہمارے اوپر تو, عورتوں کے اوپر تو نہ آگے اس کی بات بھی آئے گی, نہ لڑنا ان کے اوپر فرض ہے, نہ کبھی ان کو لڑنے کو کہا گیا ہے, لیکن صف باندھنا یہ تو نماز میں بھی ہوتا ہے. اور ہماری صفوں کو, جو مسلمانوں کی صفیں ہیں, ان کو فرشتوں کی صفوں کے ساتھ کہا گیا کہ ان کے ساتھ مماثلت ہے, کہ جیسے فرشتے صفے باندھتے اسی طرح زمین کے اوپر ایمان والے صفے باندھ کے نمازیں پڑھتے. مگر اس کے باوجود یہ حالات ہیں کہ آج ہم صف بنانا ہی بھول گئے ہیں. جن کا دین سکھاتا ہے کہ صف کے اندر نماز پڑھو, صف میں لڑو, ان کے حالات یہ ہیں کہ آج صفیں کہیں نظر نہیں آتی. اگر ہم کچھ چیز لینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہیپ ہیزرڈ, دھکم پیل, ہجوم. اور اگر ہم کہیں گاڑی پارک کرتے ہیں تو تب کیا ہوتا؟ کسی کے پیچھے پارک کر کے چلے جائیں گے, کبھی کہیں ایسی جگہ لگا دیں گے جہاں پہ انہوں نے منع کیا ہوگا لگانے کا. یعنی اس میں بھی کوئی صف کا خیال نہیں. اگر لائن بنی ہوئی ہے کہیں گاڑیوں کی بھی تو اس میں بھی گاڑی نکال کے آگے لے جا کے سائڈ سے کھڑی کر دیں گے. اگر لائن کہیں بنی ہوئی ہے, کہیں لوگ کوئی چیز کوئی کسی بھی کام کے لیے بنائے ہوئے ہیں, تو ہم اس میں سے نکل کے ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے جا کے سائڈ سے اپنے آپ کو گھسانے کی کوشش کرتے ہیں. ایلیویٹر میں داخل ہو رہے ہیں تو جو پہلے کھڑے ہوئے ہیں ان کو پیچھے دھکیلا اور خود اندر گھس گئے. تو ہر طرف اگر آپ دیکھیں تو ہمارا آج کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے ڈسپلن بالکل ختم ہو چکا. بلکہ ہم دوسری قوموں کو دیکھ کر آج سیکھ رہے ہیں, اور ہمارے اپنے قرآن میں اتنی زبردست ڈسپلن کی بات ہے بتائی گئی کہ لڑنا بھی ہے تو صفوں میں. اس دور کے اندر تو ایسی پیڈ آرمیز تو ہوتی ہی نہیں تھی, پھر بھی جب یہ فوجیں نہیں تھیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمان فوجوں کے لیے کیا فرمایا؟ صف میں ہونا ضروری ہے. یہ تو انہوں نے اب جب فوجیں بنی بعد میں پیڈ آرمی شروع ہوئی, پہلے تو لوگ ایسے ہی خود ہی لڑا کرتے تھے. جب پیڈ آرمی شروع ہوئی تو تب لوگوں نے یعنی خود سوچا اور اس طرح سے صفے بنانی اور یہ کرنی یعنی اس کے اندر آرمیز میں شروع کی. لیکن ادروائز ہمارے قرآن نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا کہ صف باندھنی ہے. اور ہمارے دین کے اندر ڈسپلن یعنی صف بھی ڈسپلن کی علامت ہے نا, ڈسپلن کی تو انتہا ہے, انتہا ہے. کیسے؟ ہماری اذان بالکل ڈاٹ ٹائم پہ, نہ ایک منٹ آگے ہو سکتی نہ ایک منٹ پیچھے ہو سکتی. ہماری جماعت کھڑے ہونے کا ایک ٹائم ہوتا ہے جو فکس ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہماری آپ دیکھیں روزے, وہ بھی ایک فکس ٹائم پر سحری ہوتی ہے, فکس ٹائم پہ افطاری ہوتی ہے. ہماری زکوٰۃ کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے کہ جب سال ختم ہو جائے تب, ایک سال پورا ہونا ضروری ہے. یعنی ہماری ساری چیزوں میں ڈسپلن ہے. کوئی بھی ایسے نہیں کر سکتا کہ نماز کا وقت کوئی اور ہے میں کسی اور وقت میں اسی وقت بیٹھ کے فجر پڑھنا شروع ہو جاؤں, اس وقت عشاء پڑھ لوں اب بیٹھ کے, چلو میرے پاس فارغ ٹائم ہے میں ابھی پڑھ لیتی ہوں. نہیں, ڈسپلن ہے. رمضان کے روزے ابھی ہمیں آج کل دیکھیں دن چھوٹے ہیں تو چلیں ہم آج کل رکھ لیتے ہیں رمضان کے پورے روزے, ہم اپنا یہ مہینہ رمضان کا بنا لیتے ہیں, ایسے نہیں کر سکتے. ڈسپلنڈ ہے ایوری تھنگ, ایون نماز ڈسپلنڈ ہے. تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہمارے اندر سے ڈسپلن ایسے ختم ہوئے کہ نہ صرف صفوں کے اندر بلکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے کہیں جانا ہو تو ہم ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, ہمیشہ لیٹ ہوتے ہیں, کبھی ہم وقت کے اوپر نہیں جاتے. اور اگر کوئی بے وقوف ہی سمجھا جاتا ہے جو ٹائم پہ چلا جائے, کوئی بے وقوف چلا ہی جائے ایسا, تو گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ یہ وقت کے اوپر آ گیا. ان شرمندگیوں کے بعد تو انسان سوچتا ہے نہیں, آدھے گھنٹے کا ٹائم یعنی مارجن دے کے ہی جاؤ کسی کے گھر, کیونکہ خود بھی نہ پریشان ہو جائے. یہ ہمارے حالات ہو گئے. یعنی ہمارے جو امت مسلمہ ہے اور اوور آل ہی یہ حال ہے, ہماری صرف ہمارے لوگوں کے اندر نہیں دوسری قوموں میں بھی جو مسلمان قوم ہیں آج کل یہی حالات ہیں. اور پھر ہم دوسروں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو بہت پتہ ہوتا ہے, وہ بہت جانتے ہیں, وہ صفیں بناتے ہیں, وہ لائنیں بناتے ہیں. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا, اس کے باوجود ہم نہیں سمجھے. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی دین سے کتنے دور ہو چکے ہیں. آج ہماری نمازوں میں جو مسجد میں بھی آپ دیکھ لیں صفوں کے حالات اتنی ٹیڑھی ہوتی ہیں, کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے کوئی کچھ ہے, اگر ساتھ ملنے کو کہہ دو تو پھر لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ ساتھ ہونے کو کیوں کہہ دیا, گرمی لگتی ہے تو بھئی پھر آپ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں. عورتیں جو ہیں پھر وہ نہ جائیں مسجد میں اگر ان کو اتنی گرمی لگتی اور صف نہیں سیدھی رکھ سکتی. تو صفوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور دیکھیں ہم اپنی صفوں کے لیے کوشش کیا کریں کہ ہم پہلے سے جب وہ کھڑے ہوتے ہیں امام صاحب اس وقت کہتے ہیں اپنی صفوں کو درست کرو, اس وقت سے ہم صف بندی شروع کریں اور اس کو درست کرنے کی کوشش کریں, تھوڑا ٹائم دیا جاتا ہے. اور اپنی زندگیوں میں ہم ڈسپلن لے کر آئیں, نہ ہمارا دین آرگنائزڈ ہے نہ اللہ نے ہمیں یہ سکھایا, پھر کیوں یہ امت پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان آرگنائزڈ اور انڈسپلنڈ ہے. حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفے نہیں بنوا لیتے تھے دشمن سے لڑائی شروع نہیں کرتے تھے. بس صف بندی کی تعلیم مسلمانوں کو اللہ کی دی ہوئی ہے کہ ایک دوسرے سے مل کے کھڑے رہیں. اور تم نہیں دیکھتے کہ عمارت کا بنانے والا نہیں چاہتا کہ اس کی عمارت میں کہیں اونچ نیچ ہو, کہیں ٹیڑھی ترچھی ہو یا سوراخ رہ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ اس کے حکم کے خلاف میدان جنگ میں یا نماز کے وقت مسلمانوں کی صف بندی خراب ہو. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا یہ. تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے صف کو, ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں نا, لیکن یہ اللہ کا حکم ہے. اور یہ کیسی صفیں, کأنہم بنیان مرصوص, کیسی کہ جیسے دیوار ہے سیسا پلائی ہوئی, یعنی جڑی ہوئی ایک ساتھ مضبوط دیوار جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے. میدان جنگ میں تو سوراخ کب ہوگا, یعنی ایک صف ہے اس میں سوراخ کب ہوگا, جب کوئی ایک پیچھے بھاگ جائے میدان جنگ سے نکل بھاگے تو سوراخ ہو جائے گا نا. تو مسلمانوں کی جماعت ایسی نہیں ہوتی کہ اس میں سوراخ ہو جائے, ان کی دیوار کی طرح ہوتی ہے. دیوار سے ایک اینٹ ٹوٹ سکتی ہے لیکن نکل نہیں سکتی, یعنی وہیں پہ وہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں, مگر وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ دیوار ایسی ہو کہ جس میں سوراخ ہو جائے, شگاف ہو جائے اور لوگ بھاگ جائیں. اتنی ملی ہوئی دیوار ہونی چاہیے مسلمانوں کی, ایسے مسلمان اکٹھے ہونے چاہیے آپس میں, ان کے تعلقات ایسے ہونے چاہیے جیسے ایک دیوار ہے. دیوار کو بتا کر اس طرح سے مسلمانوں کا آپس میں بانڈ بتا دیا گیا, مسلمانوں کی آپس میں تعلقات, ان کی آپس کے اندر خیر خواہی ایک دوسرے کے ساتھ, یہ کیسی ہونی چاہیے. اس سے دوسرے مسلمان سے ڈر نہ لگے کہ یہ مجھے کوئی نقصان ہی دے گا, اسے پریشانی نہ ہو بلکہ جڑی ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں بنیان مرسوس ہے, ایسے نہیں کہا گیا کہ اینٹیں ایک ساتھ اکٹھی کر کے جوڑ جوڑ کے رکھی ہوئی, ایسے نہیں کہا گیا. بنیان مرسوس کیسی ہوتی ہے, سیسا پلائی بھی دیو, یعنی اس کے بیچ میں کچھ ہے جس سے وہ جڑی ہوئی ہیں. مسلمان جو اینٹوں کی طرح ہیں, ایک دیوار کی اینٹوں کی طرح, ان میں جوڑنے والی کون سی چیز ہوگی؟ جیسے آپ دیوار میں دیکھتے ہیں نا, سیمنٹ لگاتے ہیں تو جڑتی ہے. مسلمانوں کو جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہے ان کو جوڑنے والی چیز, یہ ہے سیمنٹ. اور اس قرآن کو نکال دیں تو ان کے درمیان کیا ہوگا؟ پھر بس اینٹیں کھڑی ہیں. وہ اینٹیں چاہے ساتھ ساتھ بھی پڑی ہوں, وہ ایک مضبوط دیوار نہیں بن سکیں گی, یاد رکھیں. اسی لیے قرآن کا تعلق بڑا ہی مضبوط تعلق ہوتا ہے. جب یہ بیچ میں آ جاتا ہے نا, تو جو لوگ اس کے ذریعے آپس میں جڑتے ہیں وہ پھر ایک دیوار بن جاتے ہیں, اور اس کے بغیر کوئی بھی مضبوطی نہیں آنے والی. اگر کوئی سوچتا ہے کہ ایسے اس کے بغیر ہی ہم صحیح ہوں گے تو ایسا نہیں ہوگا. وَإِذْ قَالَ مُوسَى, اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے. اب یہاں پر وہ تین ادوار کا ذکر آیا جن تین ادوار میں بنی اسرائیل نے کیا ایٹیچوڈ اختیار کیا، کیا انہوں نے پیغمبروں کو جواب دیا، ان میں سب سے پہلے بنی اسرائیل کے پاس آنے والے ان کے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، اور یہاں سے اصل میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرح نہیں بننا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تحقیق تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ آپ خود سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر اذیت دی ہوگی ان کی قوم نے کہ وہ کہہ اٹھے کہ مجھے کیوں اتنا ستاتے ہو، جبکہ تمہیں پتہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ یعنی کیا کیا تھا ان کی قوم نے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا؟ سب سے پہلی بات جو شروع کے اندر ہی، جب وہ دریا پار کر کے آئے، سمندر پار کر کے آئے، تو ان کی قوم نے ایک قوم کو دیکھا کہ جو پوج رہی ہے ایک درخت کو، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے کیوں نہیں ایسا کچھ خدا بنا دیتے؟ یہ اذیت ہی تھی نا کہ ابھی تم اتنے بڑے معجزے دیکھ کر آئے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اب ہمیں ایسا خدا بنا دو۔ پھر انہوں نے دوسرا کیا کیا تھا، انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا جس کی وہ پوجا کرنے لگے، جس وقت کے موسیٰ علیہ السلام طور پر ان کے لیے تختیاں لینے گئے۔ پھر انہوں نے اور کیا، ان کے کارنامے تھے کہ منو سلوا جب ان کو کھانے کو دیا گیا تو انہوں نے کہا ہم تو یہ نہیں کھائیں گے، ہمیں تو اب اور کچھ کھانا چاہیے، ہم روز روز ایک کھانے پہ کو نہیں کھا سکتے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا، سورہ بقرہ میں ان کے یہ جو سارے قصور ہیں یہ بیان کیے گئے ہیں، کہ ہم ہرگز نہیں، ہے موسیٰ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ تو ہمیں کھلم کھلا اللہ کا دیدار نہ کرائے۔ پھر اور انہوں نے سورہ مائدہ میں بھی ان کا ایک قصور آتا ہے کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لڑنے کے لیے کہا کہ چلو لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کے لڑیں اور ہم تو یہاں بیٹھے، ہم نے نہیں جانا۔ یعنی ایک اوپر گستاخی، پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کہ عیب لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تو جسم میں کوئی عیب ہے، اسی لیے یہ ننگے ہو کے نہیں نہاتے، یا ہمیشہ کوئی کپڑا رکھ کے نہا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے تو یہ ہمارے سامنے ننگے نہیں کبھی آئے، کیونکہ وہ لوگ تو ننگے نہا لیتے تھے اس طرح سب کے سامنے۔ تو کیوں تم مجھے اتنی اذیت دیتے؟ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کتنا ستائے گئے۔ اور اے مسلمانوں، تم بھی اگر یہی کرو گے کہ کہو گے کچھ اور کرو گے کچھ اور، تو تم بھی اپنے نبی کو اذیت دو گے، تو تم نے یہ نہیں کرنا۔ اور بنی اسرائیل کا اتنا بڑا قصور بتا دیا گیا یہاں پہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بڑے یعنی چنے ہوئے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا دنیا میں امامت کے لیے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم اتنے چنے ہوئے ہیں اور ہمارے اوپر تو کتنی نعمتوں کی بارش ہے، تو یہ تو سوچنے لگے کہ ہم تو اللہ کے بہت لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کو بہت پیارے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کر دیے ان کے قصور کچھ، اور پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے قرآن کریم میں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ تم کون سی قوم ہو، نبیوں کی اولاد ہو یا تم چنے ہوئے ہو اللہ کے، تو اس لیے بہت پیارے ہو گئے۔ اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس طرح کی اذیتیں دی اپنے نبی کو، جبکہ یہ جانتے تھے وہ اللہ کے رسول ہیں اور مانتے تھے اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کو غصہ کس بات پر زیادہ آتا ہے؟ مقت اس کا کس بات پہ ہوتا ہے؟ کبر مقتن ہے نا، مقت کس بات پہ ہوتا ہے؟ تم جانتے ہو پھر بھی یہ کرتے ہو. بات سمجھ آ رہی؟ یعنی جب ہم منہ سے بولیں ہم تو ایمان والے, ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں, ہم اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, ہم اسلام کو مانتے ہیں, اسلام ہمارا دین ہے, اور لیکن نہ اللہ کی کوئی بات ماننی, نہ رسول کی کوئی بات ماننی, نہ اسلام کے کوئی احکامات کو کچھ سمجھنا. بھائی کچھ لوگ تو ہیں وہ مانتے ہی نہیں, ان سے تو کوئی شکایت ہی نہیں, وہ تو ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, بات ختم ہو گئی. اب انہوں نے ماننا ہی نہیں تو ان سے ایکسپیکٹیشن بھی کیا ہوگی؟ تم سے تو ایکسپیکٹیشن ہے منہ سے کہہ کر, اور اس کے بعد اتنی بڑی جرت کرنا. دیکھیں نا, ایک بندہ کہتا کہ میں اللہ کا انکار کرتا ہوں, غلط کیا اس نے وہ, لیکن ایک طرف ہو گیا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں, اس کی تسبیح آسمان کر رہے ہیں, زمین کر رہی ہیں, اور اس میں جو مخلوق ہے وہ کر رہی ہے, اور اللہ اتنا بڑا ہے, وہ اکبر ہے. دن میں کتنی دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ہم کرتے چلے جا رہے ہوتے ہیں, سبحان اللہ کی تسبیحاں, کبھی الحمدللہ کی تسبیحاں, اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ کا حکم آسمان و زمین میں چلتا ہے, وہ علی کل شئین قدیر ہے, وہ ایسے ہے. اس کے بعد ہم اٹھ کے جرتیں کریں گناہوں پر, اور ان کو کچھ سمجھے ہی نہ, اور گناہوں کو معمولی سمجھ کے, اور پھر اتنی بڑی جرت کر دیں اس رب کے سامنے جس کے ہم اتنی صفات کو جانتے اور پہچانتے ہوں, اور ہم اس کا دم بھرتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے کائنات کا, اور اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے, لیکن پھر میں اتنی جرت کروں گی کہ میں یہ کروں, اور پھر میں یہ کام کر کے دکھاؤں گی. یہ کیسا ہوگا؟ یہ پھر جرت کیسی جرت ہے؟ پھر اس کے اوپر اللہ کا کتنا غضب ہوگا؟ یہ تم جرتیں کرتے ہو پھر اللہ کے سامنے, کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں اس کو, پھر بھی یہ کرتے. یہ تو سمجھ لیں کہ اس کو ایک طرح سے آپ نے یعنی للکارا ہے کہ ہم کر کے دکھائیں گے, جبکہ تمہیں پتا ہے وہ کتنی بڑی پاور ہے, وہ العزیز ہے, تم جانتے ہو پھر بھی کرتے. ایک کو تو پتا ہی نہیں, نہ اس کو اللہ کا پتا ہے, نہ رسول کا پتا ہے, نہ وہ انکار کیے بیٹھا, لیکن تم تو اس کو ڈائریکٹ للکار رہے ہو جب تم وہ کام کرتے ہو جو تمہارا رب تمہیں منع کرتا ہے کہ مت کرو, پھر کر کے دکھاتے ہو اور کہتے ہو دیکھ لیتے ہیں پھر کیا کرتا ہے وہ ہمارے ساتھ, جرتیں کرتے ہو. ان کو پتا تھا وہ اللہ کے رسول ہیں موسیٰ علیہ السلام, اس کے باوجود وہ ان کو اذیتیں دیتے تھے. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, اور بس پھر جب وہ ٹیڑے ہوئے تو اللہ نے ان کو ٹیڑا کر دیا ان کے دلوں کو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کو کب ٹیڑا کرتا ہے؟ جب لوگ خود ٹیڑے ہوتے ہیں, جب لوگ خود راستہ صحیح راستہ خود چھوڑتے ہیں تو اللہ بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرتا, انسان اپنی ہدایت وہ خود چھوڑتا ہے. واللہ لا یہد القوم الفاسقین, اللہ زبردستی کسی فاسق قوم کو ہدایت نہیں دے دیتا, زبردستی یعنی کوئی لینا بھی نہیں چاہتا, وہ ٹیڑے ہونے لگے ہوئے اور اللہ ان کو زبردستی ہدایت دے دے, ایسا نہیں ہوگا. اگر اللہ نے زبردستی دینی ہوتی تو پھر جزا و سزا کا کیا سوال رہ گیا تھا؟ پھر اللہ سب کو ہی زبردستی سیدھے راستے پر چلا دیتا, صراط مستقیم پہ چلا دیتا, پھر جنت کس بات کی ہے؟ کس بات پہ جنت ملے ان کو جب اللہ نے زبردستی ہی چلا دیا؟ جب کوئی فسق کرتا ہے تو فسق کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہدایت کا راستہ کھو دیتا ہے. اس لیے جرت ہی نہ کرو, فسق ہے کلم کلا بے شرمی کے ساتھ ڈھیٹ ہو کے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کچھ نہیں ہو جاتا, اس طرح سے کر کے گناہ کرنا اور اس کے بعد کوئی شرم محسوس نہ کرنا, یہ ہے فسق. تو جو فسق کرتے ہیں پھر ہدایت نہیں پاتے. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, جب کہا, دوسرا دور ان کا دیکھیں, تقریباً 12-13 صدیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, وہ بھی تو بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے نا, تو انہوں نے فرمایا اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کی طرف سے رسول بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں کس کی، جو میرے سامنے ہے، من التوراۃ، تورات میں سے جو میرے سامنے ہے. تورات کی بھی تو یعنی سمجھ لیں ختم ہو چکی تھی تورات جب بنی اسرائیل کی شامت کا وقت آیا ہے نا، تو وہ ان کی بھی ایسی شامتیں آئی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے بعد، پھر جب ایسی شامتیں آئی ہیں کہ یعنی یہ جروسلم بھی اور یہاں کی بھی اینٹ سے اینٹ بچا دی بخت نصر نے، ان کی کتاب ان سے کھو گئی، تورات کا نام و نشان نہیں تھا. تو بعد میں عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے آ کے یہ کتاب جو تھی وہ واپس ایک طرح سے ریسٹور ہوئی. پھر اس کے بعد چینجز، پھر یہ سب چیزیں انہوں نے کی تھیں. تو جو میرے سامنے ہے، میرے آگے ہے تورات میں سے، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، وہ اسی شریعت کو آگے یعنی فارورڈ کرنے والے تھے. انجیل میں کوئی نئے لاز نہیں دیے گئے تھے، تورات میں لاز تھے. وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں تم کو، کس چیز کی، ایک رسول کی، یاتی من بعدی. دیکھے کتنا کلیئر ہے یہ بات کہ انہوں نے فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہ میں ایک رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام تک بتا دیا تھا انہوں نے کہ اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا. اور یہ تو انہوں نے اب چینج کر دی تو اس میں نہیں ہے، لیکن برنباس کی جو انجیل ہے، بائبل جو برنباس کا ہے، اس کے اندر ابھی تک بھی حق باتیں ہیں، لیکن یہ اس والے کو نہیں مانتے زیادہ، اس میں ابھی بھی حق باتیں ہیں. اور یہ بات ہے، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں ہے. اور انجیلوں کی کو یہ مانتے ہیں، انجیل بھی تو ایک نہیں، انہوں نے تو خود ہی لکھ لکھ کے کتنی ساری انجیلیں، اس کا آتھر یہ ہے، اس کا آتھر ہے. کسی نے پوچھا آپ کا قرآن کا آتھر کیا ہے، کون ہے؟ میں نے کہا اس کا کوئی آتھر ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کا کوئی آتھر نہیں ہے. تمہاری طرح نہیں کہ تمہارے بائبل کس نے، فلاں نے لکھ دی ہے، فلاں نے لکھ دی ہے. تو ان کا نام احمد ہوگا، اور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. اب وہ پتہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جہاں محمد ہے وہاں پہ احمد بھی ہے. حمد کیا چیز ہوتی ہے؟ تعریف. مگر ایسی تعریف جو کسی پر احسان کے بدلے میں نہ کی جائے، بلکہ یعنی بس تعریف، وہ شکر ہوتا ہے جو احسان کے بدلے میں کیا جائے. حمد تعریف یعنی صرف تعریف. تو احمد کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا، اور یہ فاعل بھی اور مفعول بھی ہوتا ہے، اور جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو. تو یعنی یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ اس پہ نہیں ہوتا کہ کسی کا احسان ہے تو اس لیے صرف، بلکہ وہ شکر ہے. حمد کب ہوتی ہے؟ جب کوئی تعریف کے لائق ہے، ڈیزرو کرتا ہے تعریف، تب جب اس کی تعریف کی جاتی ہے وہ حمد ہوتی ہے، کہ یہ وردی آف پریز ہے، وہ ہوتی ہے حمد. ٹھیک ہے؟ تو واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف فرمائی، اور قیامت کے دن بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف بیان فرمائیں گے اس دن کہ جو آپ کو اسی وقت آئے گی، وہ دنیا میں نہیں آپ نے کی، وہ وہاں پہ ہی آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس وقت ہی سجائیں گے آپ کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ تعریف فرمائی ہے، اور آپ کی بھی تعریف کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تعریف فرمائی، اس کے فرشتوں نے تعریف فرمائی، دوسرے انبیاء نے تعریف فرمائی، اور انسانوں نے بھی تعریف فرمائی ہے. جن میں مسلمان، وہ تو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے رسول کے طور پر، وہ بھی، جو بھی آپ کو جانتا ہے، وہ آپ کی صفات کا ضرور اعتراف کرتا ہے کہ ہاں وہ ہی واز مین آف پرنسپل، ہی واز اے کائنڈ مین، ہی واز اے مرسیفل مین. یہ ساری باتیں لکھی ہوئی انہوں نے کتابوں کے اندر کہ ٹھیک ہے ہم ان کو رسول تو نہیں مانتے، لیکن یہ باتیں ان کی ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ تو ہیں. اور مسلمان تو کتنی تعریف کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں کہ دنیا میں ہر آن ہر سیکنڈ کسی نہ کسی جگہ پہ اذان ہو رہی ہے, اذان دی جا رہی ہے جہاں پہ آپ کی رسالت کی گواہی دی جا رہی ہے, اور اذان کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہر آن ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے دنیا میں کتنے ٹائمز چل رہے ہوتے ہیں اور اس کے مطابق ہر وقت میں اذان بھی ہوتی ہے اور نمازیں بھی ہو رہی ہیں. کسی اور جگہ اس وقت عشاء ہو رہی ہے, کسی جگہ اس وقت ظہر ہو رہی ہے, کسی جگہ اس وقت عصر ہو رہی ہے, تو کسی جگہ فجر ہو رہی ہے. تو ہر آن کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے نا, اور اس میں بھی درود شریف آ گیا, اور ویسے درود بھیجنے والے بھی بہت ہیں. تو ہوئی نا آپ کی تعریفیں. تو یہ آپ کا جو نام ہے اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک تعریف کا کلمہ ہے. اور محمد اور احمد میں کیا فرق ہے؟ محمد وہ ہے کہ جس کی مسلسل تعریف ہو, یعنی کہ اس میں کوانٹیٹی سمجھ لیں, کہہ سکتے ہیں کہ مسلسل کنٹینیوسلی تعریف ہو. اور احمد کوالٹی کے لیے, یعنی بیسٹ تعریف جس کی ہو, ہائیسٹ تعریف ہو جو بھی کسی انسان کی ہو سکتی ہے یا جو کوئی انسان کر سکتا ہے کسی کی. یہ دونوں چیزیں آپ میں ہیں, محمد بھی آپ ہیں اور احمد بھی آپ ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ میرے بہت سے نام ہیں, محمد, احمد, ماہی, ماہی یعنی جس نے کفر کو مٹا دیا, حاشر یعنی جس کے قدموں پہ لوگوں کا حشر کیا جائے گا, اور میں عاقب بھی ہوں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. تو احمد تو آپ نے اپنا نام خود بتایا, اس لیے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک نام بتایا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا یہ نام ہوگا. تو بنی اسرائیل کوئی ایسے نہیں تھے کہ بیچارے بالکل جانتے نہیں تھے, ان کو پتہ نہیں چلا اور انہوں نے پہچانا نہیں. نام تک جس کا بتا دیا گیا ہو پھر اور کیا رہ جاتا ہے. لیکن اب دیکھیں, سوتے کو تو کوئی جگا سکتا, جو جاگا ہو اس کو کیا جگائیں گے, جب پتہ ہے پھر بھی انکار کر رہے ہیں تو اب ان کو کیا بتائیں. فلما جاءهم البینات, جب وہ آیا ان کے پاس روشن دلائل لے کر, کون؟ عیسیٰ علیہ السلام ان کے پاس معجزات لے کر آئے, یعنی بنی اسرائیل کے پاس. قالوا, انہوں نے کہا, ھذا سحر مبین, یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. اور جادو کیا تھا؟ جیسے ہمارے اس کے اندر, ہماری شریعت کے اندر جادو تو کفر ہے نا, اسی طرح ان کی شریعت میں بھی تھا جادو کفر. تو انہوں نے کہا, یہ تو جی جادو کرتا ہے, یہ تو جادوگر ہے, اور یہ جادوگر ہے تو اس نے کفر کیا, کفر کیا تو یہ کافر ہو گیا, اور کافر ہو گیا تو یہ مرتد ہو گیا. تو مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل. تو لہذا عدالت نے فیصلہ دے دیا, جو ان کی یہودیوں کی عدالت تھی, کہ یہ ان کو تسولی پہ چڑھایا جائے گا, جس کی انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. انہوں نے تو پورا اپلائی کر دیا اس کو, اس سزا کو, وہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اٹھا لیا. اتنا بڑا ان کا کرائم, اور ان کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں تھی پیغمبروں کو قتل کرنا, یہ تو پہلے بھی کرتے ہی آئے تھے. تو یہ بنی اسرائیل کا دوسرا کارنامہ کہ اس دور میں انہوں نے یہ کیا. موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ان کو ستایا, عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں یہ کہہ دیا یہ جادوگر ہے, اور ان کو کیسی سزا دے دی؟ سزا دینے کے لیے فیصلہ دے دیا, سزا تو نہ دے سکے. وَمَن, اور کون, اظلم, زیادہ بڑا ظالم ہے, ممن افترا علی اللہ الکذب, جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھے, جس کو اللہ, جس چیز کو اللہ حلال کرے اس کو حرام کر دے, حرام کرے اس کو حلال کر دے, اور جھوٹ کہے, جھوٹی باتیں کہے. پیغمبر کو ماننے کا ان کے اوپر حکم, انہوں نے بالکل انکار کر دیا, اس چیز کو ہی چھپا لیا. وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ, اور اسلام کی طرف بلایا جائے, یہ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کوئی اسلام کی طرف بلایا جائے, کیونکہ اسلام نجات ہے. قیامت کے دن اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے لوگ آئے ہیں ان میں سے کسی سے اسلام کے سوا کسی دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں, آل عمران میں یہ فرمایا ہے, کہ جو بھی اسلام کے سوا کوئی دین لے آئے گا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا. ہاں جو پچھلے پیغمبروں کے زمانوں میں جو لوگوں نے دین اختیار کیے اور ان کو ماننا وہ الگ بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں. اب قیامت تک کوئی اور دین ایسا نہیں ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو. تو جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے یہ بھی وہ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے, اور ہمیں تو ایسا کہا نہیں گیا, ہمیں تو یہ نہیں کہا گیا. واللہ لا یہد القوم الظالمین, یہ ظلم ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. یریدونا, یہ چاہتے ہیں. اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کی بات آ گئی نا, کہ کیا کر رہے ہیں اب. یہ جو آیت نمبر 7 اور 8 ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں انہوں نے کیا کیا, یہ جھوٹی اللہ کے اوپر گھڑ دیا. نہیں ہمیں تو کچھ ایسا نہیں کہا گیا, پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی نہیں مانے, اور ان کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے پھر بھی نہیں آتے. تو پہلی دو آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے دور کی جو بات ہے, پھر دوسری آیت میں عیسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات آیت 6 میں, 7 اور 8 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے کیا کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں سے. یعنی اللہ کا نور کیا ہے؟ اس کا دین. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. اپنے منہ کی پھونکیں کیا ہیں؟ یعنی اپنی باتوں سے, اپنے پروپوگینڈا سے, اپنی جھوٹی سچی ان سے, اپنی سازشوں سے اس دین کو مٹا دیں. لیکن یہ ایسے ہی ہیں کہ کوئی منہ سے پھونک مار رہا ہو اور ایک بہت بڑا نور ہو تو کیا وہ بجھے گا؟ وہ تو اور بھڑکے گا. تو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. یہ اس چراغ کو تو بجھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر جتنی صدیاں گزری لوگوں نے کوششیں کی, لیکن اس نور کو بجھا نہیں سکے اور نہ قیامت تک بجھا سکیں گے, نہ قیامت تک بجھا سکیں گے. ہم سوچتے ہیں اور ہم ڈرتے ہیں, ہائے اسلام کو یہ نہ ہو جائے, اسلام کے اوپر یہ نہ, ہماری اپنی بدامالیوں کی وجہ سے اسلام کے اوپر برا نام آتا ہے. لیکن کبھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ اسلام مٹ جائے گا. یہ خام خیالی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اسلام کو ختم کر سکیں گے اس طرح کی حرکتیں کر کے, میڈیا پہ پروپیگنڈاز کر کے, یہ کہہ کے, اس کے اوپر الزام لگا کے, وہ کہہ کے. یہ تو منہ کی پھونکیں ہیں ان کی, ان پھونکوں سے یہ چراغ نہیں بجھنے والا. یہ سوچتے ہیں لوگوں کو بدزن کر دیں گے, لوگ اس دین کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائیں گے, کوئی مسلمان نہیں رہے گا. وہ وہی بھاگیں گے جن کے ایمان پہلے ہی قابل قبول نہیں تھے, جن کے پہلے ہی ایمان ایسے تھے کہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے تھے, جو پہلے ہی کمزور تھے, نہ سنو تو گرنا ہی تھا, وہی گریں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ دین بجھ جائے. یہ دین اسلام جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ زندہ رہا ہے, کبھی یہ مٹا نہیں ہے. ہر دور میں کوئی نہ کوئی پیغمبر آتا رہا, جب بیچ میں پیغمبر نہیں بھی آ رہے تھے تب بھی لوگ تھے جو حق پر تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں بھی ایک جماعت قیامت تک حق پہ رہے گی, وہ حق پہ رہے گی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ سارے ہی برے ہو گئے. ہم کہتے ہیں نا ساروں نے دین چھوڑ دیا, سارے ہی برے ہو گئے, سب ہی غلط ہو گئے, اور پتہ نہیں اب اللہ کا دین صحیح کسی کے پاس ہے بھی آج یا نہیں. نہیں, آپ نے فرمایا ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پہ رہے گی. یہ مٹنا نہیں ہے کہ اگر بدعتیں شروع ہو گئیں مسلمانوں میں, طرح طرح کی آج مطلب خرافات آ گئیں, تو یہ مطلب نہیں ہے کہ حق دین جو اصل دین ہے وہ کبھی ختم ہو جائے گا. نہیں, اور یہ ان کی حیثیت جو یہ پروپیگنڈاز کرتے ہیں ان کی حیثیت سوائے پھونکوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اور پھونکوں سے چراغ جو ہے نا مزید تیز ہو جاتا ہے, بجھتے نہیں ہیں. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, اور اللہ نے کیا ارادہ کر لیا, اس نے تو اپنا نور مکمل کر کے رہنا, چاہے یہ کافر کتنے بھی ناپسند کریں. جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر دیا تو اس کے ارادے کو کون بدل سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اللہ یتم نورہ، وہ تو پھر فیل ہو جاتا نا، متم یعنی وہ پورا کرنے ہی والا ہے، اس نے کر کے رہنا، چاہے کوئی کتنا بھی تل ملائے، اس کو کتنا ہی برا لگے، اتنا ہی ریزسٹنس دے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دین مٹ جائے۔ لوگوں نے بڑے بڑے ظلم کیے، ایک وقت وہ بھی تھا رشیا کے اندر کہ کوئی انسان اپنے پاس، کوئی مسلمان اپنے پاس قرآن نہیں رکھ سکتا تھا، پھر بھی لوگوں نے تہخانوں کے اندر چھپا چھپا کے رکھے اور وہاں سے بھی حافظ نکلے، مسجدیں بند ہو گئی، تالے لگ گئے، ان میں مکڑیوں نے جالے بنا لیے، ویران ہو گئی، نہ کوئی نماز پڑھ سکتا تھا، نہ قرآن پڑھ سکتا تھا، نہ اسلام کی کسی چیز کو کبھی بھی پریکٹس کر سکتا تھا، تو کیا مٹ گیا یہ دین؟ یہ دین نہیں مٹنے والا، مسلمان چاہے کتنے بھی دین سے دور ہو جائے، یہ دین نہیں مٹے گا۔